بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجيغا محمد وعلى محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر، انتہائی لطف ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا ہے، اس فرش عظیم پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. درود بھیجو محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. پروردگار عالم کے وجود مقدس کے اوپر جو دلائل دیے جاتے ہیں، جن کو ہم عقائد میں توحید کے چیپٹر میں گفتگو کرتے ہیں، ان دلائل میں سے زیادہ تر دلائل کا جو مرکز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، اور خالقیت کا یہ سلسلہ کسی ایسی جگہ پہ رکنا چاہیے جس کو مزید خلقت کی ضرورت نہ ہو، ایسی کوئی جگہ جس کو مزید کسی خالق کی ضرورت نہ پڑے وہاں پر یہ سلسلہ رکنا ضروری ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ایسی کوئی جگہ ہو جہاں پر مزید خالق کی ضرورت نہ ہو، تو صرف ایک ہی جگہ قابل تصور ہے، ایک وجود ایسی صلاحیت رکھنے والا جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، ہر چیز کا کمال اس کے اندر ہو، صرف یہ وجود ایک ایسا وجود ہوگا جس کو اور کسی خالق کی ضرورت نہیں ہو. جب تک نقص ہوگا، جب تک عیب ہو، جب تک کمی ہو، اسے کوئی نہ کوئی خالق چاہیے ہو. تو یوں تو قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے، روایات نے ہمیں بتایا کہ خدا نے متعال کمال مطلق کے اوپر فائز ہے، لیکن اگر قرآن اور حدیث سے ہمیں نہ بھی پتہ چلتا کہ خدا نے متعال کمال مطلق پہ فائز ہے، عقل انسان کی خود بخود رہنمائی کرتی ہے کہ خالق وہی ہو سکتا ہے. یہاں تک درود بھیجے محمد والے خالق وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ہر چیز کا کمال ہو. اگر خدا تعالیٰ کے اندر ہر چیز کا کمال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اسماء حسنہ ہمارے پاس ہیں، ان سب کا کمال خدا تعالیٰ کے اندر ہے. مثلاً اگر عادل ہے تو عدل کا کمال خدا تعالیٰ کے اندر ہوگا، اگر رحیم ہے تو رحم کرنے کا کمال خدا تعالیٰ کے اندر ہوگا. اسی طریقے سے اگر خدا ہادی ہے، اور اسماء حسنہ میں سے ایک اسم اللہ کا یہی ہے الہادی، ہدایت دینے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت دینے میں کمال خدا تعالیٰ کی ذات کے اندر ہوگا. اچھا اب یہ جو ہدایت دینے میں کمال ہوتا ہے وہ ہم کسی کہتے ہیں؟ اسی طریقے سے ہر چیز کا کمال ہے لیکن خاص کر ہدایت کا کمال کسے کہیں گے؟ اس ہدایت کے کمال کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے سخاوت کے کمال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر سخاوت کا کمال ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر ہدایت کا کمال بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. آپ نے یقیناً تاریخ میں حاتم طائی کا نام سنا ہے. حاتم اس کا نام ہے، طائی قبیلے کا ہے اس لیے اس کو طائی کہتے تھے. یہ جو حاتم طائی ہے یہ سخی ہے، جواد ہے، اور اپنی سخاوت کے اندر پوری یوں لگتا ہے جیسے پوری دنیا کے اندر اس کا نام موجود ہے کہ ہاں یہ ایک علامت ہے سخاوت کی. جی یہ جو سخاوت میں یقیناً کمال بھی تو نہیں ہوگا، بندہ تھا تو ناقص ہی ہوگا. اپنے نقص کے ساتھ کس قسم کی سخاوت تھی اس کی کہ اس کو سخی کہتے تھے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی سے مانگے وہ دے دے تو ایسے دینے والے تو بہت ہیں. حاتم طائی میں خاص بات کیا تھی؟ اس کو کیوں سخی کہا جاتا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ جب مر گیا تو اس کے بھائی نے سوچا میں اس کی کرسی سنبھال لیتا ہوں. یہ سخاوت میں مشہور تھا تو اس کے بھائی نے سوچا کہ میں اس کے مرنے کے بعد اس کی کرسی سنبھالتا ہوں. نہیں معلوم یہ واقعہ ہے یا کہ یہ حکایت ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ اس کی کرسی کے اوپر بیٹھ گیا کہ جس طرح یہ دیتا تھا میں بھی دوں گا. اب اس کی سخاوت کا یہ عالم بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر میں 7 کھڑکیاں ٹائپ کی بنائی ہوئی تھیں کہ اگر کوئی آدمی یہاں سے آئے اور میں نے کم دیا ہو تو دوسری کھڑکی سے آ جائے، پھر میں نے کم دیا ہو تیسری کھڑکی سے آئے، پھر میں نے کم دیا ہو چوتھی کھڑکی سے بھی آ جائے. 7 کھڑکی سے آئے حاتم طائی برا نہیں مانتا تھا کہ کوئی آدمی 7 دفعہ بھی آئے. جب اس کا بھائی بیٹھا تو کوئی تیسری کھڑکی سے آیا تو چیخ پڑا، کہنے لگا میں تو 2 دفعہ دے چکا ہوں تو تیسری دفعہ پھر آ گیا. تو اس نے کہا کہ تیرے بھائی نے 7 کھڑکیاں اسی لیے کھولی تھیں کہ اگر کوئی 7 دفعہ بھی آئے تو اس کو برا نہیں لگتا تھا. یہ اس کی سخاوت کا کمال تھا. یعنی سخاوت کا، پھر میں کہہ رہا ہوں اس کی سخاوت کا کمال تھا، اصل سخاوت کا کمال کچھ اور ہوگا. حاتم طائی بندہ ہے، بندہ ناقص ہوتا ہے. اس بندگی کے ساتھ، نقص کے ساتھ کمال یہ تھا کہ 7 کھڑکیاں کھولے بیٹھا تھا. اب اگر کوئی تصور کرے خدا جو کمال مطلق پر ہے اس کی سخاوت کتنی ہونی چاہیے، قابل تصور نہیں ہے اصل. اچھا مثال کے طور پر اگر حاتم طائی کو پتا چلے فلاں آدمی محتاج ہے اور اس کی کھڑکی پہ نہیں آنا چاہتا، حاتم طائی دے گا یا نہیں دے گا؟ قطعاً دے گا. وہ کہے گا نہ آئے میرے پاس، میں جا کے دے دیتا ہوں. سخاوت کا کمال تو یہی ہوا نا. اگر اپنے گھر کے اوپر بلا رہا ہے پھر دے رہا ہے تو پھر تو ایک نقص ہو گیا کہ بھائی ٹھیک ہے تم نے اپنے گھر کے اوپر بلایا اس کے بعد لیا، اگر تمہیں پتا تھا کہ فلاں کی ضرورت ہے تو جا کے دے دیتے. خدا کی سخاوت کا کمال کیا ہوگا؟ خدا کی سخاوت کا کمال ہم یہ کہتے ہیں یہ ہوگا کہ جس میں جس کا جہاں کہیں امکان بھی ہوا کہ وہ لے سکتا ہے خدا اس کو دے دے گا، خدا اس کو نواز دے گا. صرف ایک لمٹ بنے گی، چونکہ خدا میں سخاوت کمال کے اوپر ہے تو جو جتنا امکان رکھے گا کہ اس کو دینا اچھا ہے خدا اس کو دے دے گا. صرف ایک حد بنے گی. ایک حد کیا بنے گی؟ جس کو دینے میں اس کا کوئی نقصان ہو اس کو خدا نہیں دے گا. جس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ اس کو اگر مل گیا تو اس کا ایک نقصان ہے اس کو خدا نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ چونکہ رحیم بھی ہے. صرف سخی نہیں ہے، رحیم بھی ہے، رحم بھی تو کرتا ہے. تو مثال کے طور پر اب یہاں تک پہنچ جائیں تو پھر ایک اور روایت سمجھ میں آتی ہے. ایک روایت میں کسی نے آ کر امام معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ کچھ لوگ فقیر ہیں کچھ لوگ غریب ہیں، درود بھیجے گا محمد والا
صلی اللہ علیہ وسلم.
کچھ لوگ امیر ہیں کچھ لوگ غریب ہیں. کچھ لوگ غریب ہیں، ساری زندگی آرزو کرتے رہتے ہیں کاش ہمارے پاس 4 پیسے ہوتے. اگر 4 پیسے ہوتے تو ہم مثال کے طور پر ایک اور خانہ کعبہ بنا دیتے. آرزو ہوتی ہے نا انسان کی، مثلا باتیں کرنے میں تو ہم لوگ بہت آگے ہیں. تو ہم لوگ کہتے ہیں مثلا اگر میرے پاس پیسہ ہوتا نا تو میں دنیا میں کسی کو غریب نہ چھوڑتا، سب کے پیٹ بھر دیتا، سب کو گھروں میں لے جاتا، سب کے یہ کر دیتا، سب کے وہ کر دیتا. یہ تو اللہ جانتا ہے جب ہوتا تو میں کیا کرتا، یہ تو بات کی بات ہے. تو اس نے آ کر امام سے کہا کہ مولا یہ کچھ لوگ امیر ہیں کچھ لوگ غریب ہیں، خدا نے یہ کیوں رکھا ہے؟ بعض کو پیسہ دے دیا اور بعض کو ایسا پیسہ دیا جس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے, کوئی کمال نہیں ہے. مثلا کوئی انسان امیر باپ کے ہاں پیدا ہو گیا, کوئی کمال کیا اس نے؟ پیدا ہونا اس کی بس میں نہیں تھا, کہاں پیدا ہو, پیدا ہو گیا کیسے؟ گھر میں جب پہلے ہی پیسہ تھا, اس کا باپ مرے گا, زندگی میں اس کو دے کے جائے گا, اس کے پاس ڈھیر سارا پیسہ آ جائے گا, یہ امیر باپ کا امیر بیٹا ہو گیا, اس میں اس کا کون سا کمال تھا؟ تو خود کو خدا متعال نے ایسے خلق کر دیا ہے کہ وہ امارت کے ساتھ پیدا ہو گئے, دولت کے ساتھ پیدا ہو گئے. اچھا کچھ کو ایسا غریب بنا دیا کہ وہ زندگی بھر بیچارہ گھسٹتا رہتا ہے کہ اس چکر سے باہر نکلا ہے, کسی طریقے سے نہیں نکل پاتا. کہا خدا نے ایسا کیوں کیا؟ امام نے جواب فرمایا خدا نے ان کو امیر بنایا ہے جن کو اگر غریب کرتا تو امتحان ان کے لیے بہت سخت ہو جاتا, اور ان کو غریب بنایا ہے جن کو اگر امیر کرتا تو ان کے لیے امتحان دینا بہت سخت ہو جاتا. ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جن کے لیے غربت کا امتحان دینا آسان ہے, دولت کا امتحان دینا سخت ہے. ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جن کے لیے دولت کا امتحان دینا آسان ہے, غربت کا امتحان دینا ان کے لیے بہت سخت ہے. خدا نے ان کو غریب کیا ہے جن کے لیے غربت کا امتحان آسان ہے, ان کو امیر کیا ہے جن کو دولت کا امتحان آسان پڑے. یہ بھی خدا نے متعال کا ایک لطف و کرم ہے. اب اگر وہ جو غریب ہیں ان کو خدا دولت دے کر آزماتا, نہیں معلوم قارون بن جاتے, نہیں معلوم فرعون کے اعلی کار بن جاتے. جس کے لیے جو امتحان نسبتاً آسان تھا اس کو وہ دے کر آزمایا ہے تاکہ اس آزمائش میں یہ کسی طریقے سے کامیاب ہونے کا امکان اس کا بڑھ جائے کسی طریقے سے. اب یہ خدا نے متعال کی سخاوت ہوگی کہ وہ سخاوت میں ہر ایک کو دے گا, جس کا لینے کا امکان ہوگا اس کو دے گا, صرف اس کو نہیں دے گا جس کو لینے سے اس کا اپنا نقصان ہو رہا, اس کو خدا متعال نہیں دے گا. البتہ یہاں پر رک کر یہ بھی عرض کرتا چلوں, پھر کوئی یہ کہے کہ بھائی اب میں اگر غریب ہو گیا تو میں غریب ہی رہوں, مجھے جد و جہد کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ میرا خدا غربت سے امتحان دینا چاہتا ہے. اب یہ تھوڑی معلوم کہ خدا متعال نے غربت کو میرے اوپر لکھا ہوا ہے, شاید میرا امتحان یہی ہو کہ میں غربت میں رہنے کے باوجود جد و جہد ترک کرتا ہوں یا جد و جہد جاری رکھتا ہوں, کام کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. بہت ساری چیزیں ہیں, ایک جملے سے پوری کائنات کے راز نہیں سمجھے جائیں گے. یہ پوری کائنات سمجھنے کے لیے پورا نظام سمجھنا ہوگا آپ کو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس یہ خدا نے متعال کی سخاوت ہو گئی, ہر ایک کو نوازے گا, اتنا دے گا اتنا دے گا کہ لینے والے میں کوئی مشکل آ گئی ہو تو نہیں دے گا, ورنہ سب کو خدا نے متعال دیتا چلا جائے گا. یہ تو ہو گئی سخاوت. ہدایت میں کیسا ہے؟ خدا میں کوئی نقص نہیں ہے, خدا میں کوئی عیب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہدایت میں بھی کمال پر ہے. اگر کمال پر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سب کو ہدایت دے گا یا کچھ کو دے گا کچھ کو نہیں دے گا؟ سب کو ہدایت دے گا. کتنی ہدایت دے گا؟ جس نے جتنا ہدایت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے اتنا قطعاً اس کو ہدایت دے گا. اگر نہ دے تو اس کی ہدایت پہ نعوذ باللہ تعالی نقص آتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے 25-30 بچے ایک کلاس کے اندر بیٹھے ہیں, سارے بچے ایک سطح پہ نہیں ہوتے. جو تجربہ کار ٹیچر ہوتے ہیں وہ فوراً پہچان جاتے ہیں کلاس کے اندر کون سے بچے آگے ہیں کون سے بچے پیچھے ہیں. اس کے بعد اگر وہ 25-30 بچوں کو ان کی سطح اور ان کی صلاحیت کے فرق کے باوجود سب کو ایک ہی جیسا دیں تو ٹیچر پہ نقص ہے. اس کو چاہیے جس بچے کے اندر صلاحیت کم ہے اسے نیچے سے اوپر لانے کی کوشش کرے, جس کے اندر اوسط ہے اس کو اوسط سے اوپر لانے کی کوشش کرے, جس کے اندر اعلیٰ صلاحیت ہے اس کی اعلیٰ صلاحیتوں کو پروان چڑھائے. سب کو ایک جیسا نہیں ڈیل کر سکتا. ٹیچر کو چاہیے کہ وہ مختلف سطح میں بچوں کو ڈیل کرے تاکہ ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھائے. بس یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجیے گا, وہ یہ کہ عدل خدا کے نظام میں ہے, مساوات خدا کے نظام میں نہیں ہے. یہ غلط سمجھیں گے ہم اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں مساوات خدا کے نظام میں. مساوات کسے کہتے ہیں؟ سب کو ایک جیسا. اگر ایک کلاس میں 25 بچوں نے ایگزام دیا ہے تو کیا مساوات صحیح ہے؟ سب بچوں کو ایک جیسے نمبر دے دیں, مساوات صحیح نہیں ہے. کیا چیز صحیح ہے یہاں پر؟ عدل صحیح ہے. عدل صحیح ہے, خدا عدل کرے گا. جتنے کا جس کا جتنا حق ہے اس کو وہ حق دے دے گا, اس کو ہم عدل کہتے ہیں. اچھا اب خدا نے متعلق ہدایت کے اندر کمال مطلق کے اوپر ہے. کمال مطلق پہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی یہاں پر بیٹھا ہے جس کو اتنی ہدایت چاہیے جتنی انبیاء کو چاہیے ہوتی ہے, خدا دے گا یا نہیں دے گا؟ دے گا. اچھا اب کوئی کہے کہ مولانا انبیاء کا تو دور ہی نہیں ہے, اب نبوت کا دور ختم ہو گیا, تو اس کو ہدایت کیوں ملے گی جبکہ یہ اس دور کے اندر زندگی گزار ہے؟ سوال یہ, اس کا حق ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کا حق ہے اور خدا نہ دے اس وجہ سے کہ پاکستان میں رہ رہا ہے عراق میں نہیں رہ رہا, یہ تو ناانصافی ہے. مثلا فرض فرمائیں یہاں کسی نے اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیا ہے معنوی اعتبار سے کہ مثال کے طور پر آیت اللہ خمینی جیسا کوئی عرفان کا استاد اس کو درس دے. اچھا وہ بیچارہ رہ رہا ہے کراچی میں, اور جتنے علم عرفان کے اساتذہ ہیں وہ رہ رہے ہیں قوم کے اندر نجف میں مثال کے طور پر, تو اس کو اگر ہدایت نہ ملے اس کی کوئی غلطی ہے بیچاری کی؟ اب وہ جو خدا کمال مطلق پر ہے ہدایت میں, وہ اس کو ہدایت دے یا نہ دے؟ قطعاً دے گا, ممکن نہیں ہے کہ نہ دے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر آپ صرف اتنا کر لیں اپنے اندر ہدایت کی طلب پیدا کر لیں, خدا کہیں سے بھی آپ کو ہادی لا کے دے دے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہہ چکے ہیں پاکستان میں پھنس گیا ہوں نا, یہاں پہ کوئی مجھے ہدایت دینے والا نہیں ہے, میرے اندر تو ہدایت کا امکان تھا اور کوئی مجھے ہدایت دینے والا نہیں ہے. میں اس سے کہوں گی جو تم کہہ رہے ہو نا یہ خدا کی ہدایت پہ نقص ہے, اعوذ باللہ تعالیٰ. اور یہ جملہ سادہ ترین جملہ ہم یہ سنتے ہیں اور آپ بھی سنتے ہوں گے, کہتے ہیں یہاں کے علماء خراب ہیں ورنہ یہاں کی عوام بہت اچھی ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا یہ جملہ, شاید کہا بھی ہو کیا پتا. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں کے علماء خراب ہیں ورنہ عوام بہت اچھی ہے. تو میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ اللہ کی ہدایت میں نقص آ گیا نعوذ باللہ؟ کیا خدا کو نہیں پتا کہ یہاں پہ بہت اچھی قوم ہے تو اس نے خدا سارے علماء سو یہاں پر بھیج دیے نعوذ باللہ تعالیٰ, اچھی قوم کے لیے برے رہنما بھیج دیے سارے؟ اصلاً قابل تصور نہیں ہے, خدا کے نظام میں ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک قوم بہت اچھی ہے سارے ہادی سارے رہنما غلط بھیج دیے. اچھی قوم بیچاری تڑپ رہی ہے خدا سے, کہہ رہی ہے خدا ہادی تو ہدایت دے, اور خدا کہتا ہے میں نہیں ہدایت دیتا, میں تم کو برے لوگ دے دوں گا سارے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر آخری بات اس سلسلے کے اندر جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بہت اچھا ہو اور اس کے اطراف میں کوئی سکھانے والا نہ ہو تو خدا دروازوں اور دیواروں سے بھی سکھا سکتا ہے, اس کو ہدایت کے بغیر چھوڑے گا نہیں. وہ ہدایت ضرور دے گا اگر کسی کے اندر ہدایت طلب کرنے کا سلیقہ آ گیا ہو. اس کو ایک فارسی شاعر تھا وہ یہ کہتا تھا میں اس کو کئی دفعہ دہراتا ہوں, خود بھی مجھے مزہ آتا ہے اس کو دہرا کر. وہ کہتا تھا پانی مت مانگو پیاس بڑھاؤ, کہتا تھا پانی مت مانگو پیاس بڑھاؤ, جو پلانے والا ہے وہ پیاس دیکھ کے پلا دیتا ہے, مانگنے کا انتظار نہیں کرتا. تو اگر میرے اور آپ کے اندر پیاس بڑھی ہوئی ہو تو ہمیں خدا سے کہنا نہیں پڑے گا خدا ہے پانی دے, وہ جو پلانے والا ہے وہ بھی جانتا ہے کس کے اندر کتنی پیاس ہے, جتنی پیاس ہے اس کو اتنا پلا دے گا انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کہہ رہے ہیں اگر ممکن ہے تو آپ لوگ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اہل بیت اطہار علیہم السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب یہ کہ یہ تو کنفرم ہو گیا, یہ تو طے ہو گیا کہ خداوند متعال کی ہدایت کمال پر ہے. ہدایت پہ کمال, ہدایت کمال پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے اندر ہدایت حاصل کرنے کا امکان ہے تو خدا کہیں سے بھی مجھے ہدایت دے دے گا. یہ چیپٹر کھلا ہوا ہے, کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ کہے میں تو بہت اچھی ہدایت چاہ رہا تھا مجھے کسی نے ہدایت دی نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اچھا اگر کائنات میں کسی انسان کے ساتھ ایسا ہو گیا, فرض کر لیتے ہیں کوئی مثال کے طور پر ہم لوگ مثال میں کہتے ہیں امیزون کے جنگلات میں رہ رہا ہے, ایسے قبیلوں میں رہ رہا ہے وحشی درندے قبیلے, ان کے اندر کوئی ایک بندہ خدا ہے جس کے پاس عقل و شعور اتنا ہے کہ اس کو سمجھ میں آتا ہے, اس کو ہدایت نہیں ملی, اگر کہیں ایسا ہوا تو خدا قیامت کے دن پھر مواخذہ بھی نہیں کرے گا. اس کی کیا غلطی؟ جنگلوں میں رہ رہا ہے وحشیوں کے درمیان اس کو کوئی ہدایت نہیں ملی, اس کو نہ نبی کا پتہ چلا نہ خدا کا پتہ چلا. اندر سے طلب کر رہا تھا, باہر سے کوئی دینے والا نہیں تھا. ایک تو یہ کہ قابل تصور نہیں ہے, قابل تصور نہیں ہے. کیوں قابل تصور نہیں, اس کی بھی ایک وجہ چلتے چلتے عرض کر دوں. یہ جو خدا نے ہمارے اندر میکینزم رکھا ہے, جس کی میں نے جسم کی مثال شاید کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, بڑا خوبصورت نظام خدا نے ہمارے جسم میں رکھا ہوا ہے. یہ جو انسان غش کھا کے زمین پہ گرتا ہے, یہ صرف اس خاطر گر رہا ہوتا ہے کہ یہ زمین پہ لیٹ جائے تاکہ خون اس کا دماغ میں پہنچ جائے. غش کھا کے گرنا بیماری نہیں ہے, غش کھا کے گرنا ایک مسئلے کا علاج ہے جو خدا نے ہماری باڈی میں رکھا ہوا ہے. خون کیوں نہیں پہنچ رہا تھا پہلے, وہ بیماری ہے. لیکن یہ جو غش کھا کے گرا ہے یہ بیماری نہیں ہے, یہ ایک علاج ہے جو خدا نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے. اگر یہ سیدھا کھڑا رہے گا نا تو اس کا خون دماغ میں نہیں پہنچے گا, برین ہیمریج ہو جائے گا, یہیں پہ دماغ پھٹ سکتا ہے اس کا. تو خدا نے مطالعہ کیا کرتا ہے, اس کو غشی میں ڈالتا ہے, ہماری باڈی کا نظام ایسے بنا ہے یہ غشی میں چلا جاتا ہے. جیسے ہی بے ہوش ہوتا ہے یہ کیا کرے گا, یہ کھڑا ہو یا بیٹھا ہو زمین پہ گر جائے گا. جب یہ زمین پہ گرے گا تو اس کا بلڈ, جو بلڈ کا فلو ہے وہ فوراً اس کے سر کی طرف جائے گا, اس طرح سے اس کی جان بچ جائے گی, وہ نہیں مر جاتا. یہ خدا نے ایسے نظام رکھے ہیں اندر, نہیں معلوم ہزاروں نظام ایسے رکھے ہیں. اگر میں ہزاروں کہہ رہا ہوں, مبالغہ بھی نہیں کر رہا ہوں, پتہ نہیں کتنے نظام رکھے ہوئے, جس میں سے شاید ہم لوگوں کو کچھ پتہ چلے ہوں گے شاید. خیر ہماری تو ویسے بھی میڈیکل سائنس فیلڈ نہیں ہے, جن کو میڈیکل سائنس فیلڈ ہے ان کو بہت کچھ پتہ ہوگا اس سلسلے میں. لیکن مانوی نظام بہت رکھے ہیں خدا نے مثال نے, اور ان مانوی نظاموں میں سے ایک نظام جو ہے اس کا یہی ہے, ہدایت کا نظام. کہ اگر کسی کے اندر طلب ہے خدا نے مثال اس کو ہدایت دے گا. کم سے کم کیا ہے, کم سے کم یہ ہے, اگر کوئی جائے صرف اپنی فطریات کے اوپر محنت کر لے. میں نے عرض کیا امازون کے جنگلات میں رہ رہا ہے, وحشی قبیلوں کے درمیان رہ رہا ہے, کچھ نہیں معلوم اس کو نبی کیا خدا کیا, کچھ نہیں معلوم, دل چاہتا ہے اس کا صحیح راستے پہ چلے, صرف اتنا کرے اپنی فطرت کو پاکیزہ رکھے, بس اتنا کر لے تو یہ خدا نے اندر سے اتنا خوبصورت بنایا ہے, کوئی باہر سے اس کو خراب نہ کرے, اندر سے ہی صحیح رکھے تو یہ اندر سے صحیح کام کر لے گا, یہ اپنا صحیح کام کر لے گا, اس انسان کو ہدایت پہ پہنچا دے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے لیے. آپ اور ہم اس سے کہیں بہتر ہیں. آپ اور ہم تو نہ جنگلوں میں رہ رہے ہیں, نہ چھوٹے شہروں میں رہ رہے ہیں, بڑے شہر میں رہ رہے ہیں, ٹیلی کمیونیکیشن کے زمانے میں رہ رہے ہیں. یہاں پہ کسی چیز کو حاصل کرنا مشکل کام نہیں ہے. جب کسی چیز کو حاصل کرنا مشکل کام نہیں ہے تو کیا اللہ کی ہدایت حاصل کرنا مشکل کام ہے یہاں پہ؟ اور پھر وہی بات کہ ہماری مشکل نہ جاننا نہیں ہے, ہماری مشکل نہ کرنا ہے. ہماری مشکل, ہم جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, 30-30 سال 40-40 سال سے مجلس میں سن رہے ہیں, ہماری مشکل یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اتنا کچھ پتہ چل گیا ہم کو 30-40 سال میں کہ ہماری اگلی شاید 50-60 سال کی زندگی اور بھی ہو 40 سال کے اوپر, تب بھی کافی ہے ہمارے لیے. ہماری مشکل نہ جاننا نہیں ہے, ہماری مشکل نہ کرنا ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ نہ کرنے کا جو اسپیل ہے یہ کیسے ٹوٹے گا, یہ جادو کیسے ٹوٹے گا کہ ہم سن کر آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں اور عمل کے میدان میں ہم پیچھے لنگڑاتے آ رہے ہیں. یہ جو علم اور عمل کا فرق ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ اور عجیب بات یہ کہ قرآن کریم نے جہاں کہیں لکھا ہے آمنو, ایمان لائے, اگلا جملہ قطعاً وعملوا الصالحات, اور عمل صالح انجام دیا. جہاں کہیں لکھا ہے الذین آمنو, ایمان لائے, اگلا جملہ لکھا ہے وعملوا الصالحات, اور عمل صالح انجام دیا. ایک جگہ بھی قرآن کریم نے ایمان اور عمل صالح کو علیحدہ نہیں کیا ہوا. اس کا مطلب ہے یہ جو ایمان و عمل صالح کا ڈفرینس ہم لوگوں کو اپنے اندر نظر آ رہا ہے, یہ کہیں نہ کہیں ایمان کی کمی کی وجہ سے ہے. ورنہ عمل اور علم کے اندر اتنا بڑا فرق ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. اچھا یہ تو عام حالات میں تھا کہ بھئی ایک آدمی ہدایت لینا چاہتا ہے, اس کی ہدایت میں کچھ رکاوٹیں ہیں, وہ خدا سے طلب کرے گا, خدا نے مطالعہ اس کو ہدایت دے دے گا, کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ عام حالات میں تھا. اب ایک اور مصیبت ہے, وہ مصیبت کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے. فتنوں کے زمانے میں اس مسئلے کے اوپر ایک اضافہ اور ہو جاتا ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد.
یہ مثال تھوڑی سی عرف سے شاید ہٹ رہی ہو لیکن ضروری پڑ رہی ہے. بعض اسکولز میں میوزک مسٹ ہے, کمپلسری ہے, ضرور سیکھنا پڑے گا. اچھا اب کوئی بچہ گیا ہے اسکول, ये फेल होने के लिए गया है या पास होने के लिए गया है? पास होने के लिए गया, फेल होने के लिए कौन जाता है? अच्छा, फेल होने, पास होने के लिए तो गया है, पास अच्छे मार्क्स में होने के लिए गया है या बुरे मार्क्स में होने के लिए गया है? अच्छे मार्क्स में। कौन पीछे रहना चाहता है? हर एक आदमी आगे जाना चाहता है, आगे जाना चाहता है। तो ये जो बच्चा है हमारी मिसाल के अंदर, एक ऐसे स्कूल में है जहाँ म्यूजिक कंपलसरी है, ये फर्स्ट आने की कोशिश करेगा हर चीज में, तो म्यूजिक में क्या करेगा? फेल होगा? नहीं, फर्स्ट आना चाहेगा तो क्या करेगा? बेहतरीन जो म्यूजिक सीख सकता है वो सीख लेगा। सही। अच्छा, इसमें अगर उन्होंने एक्स्ट्रा मार्क्स डांस के ऊपर भी रख दिए, फिर क्या होगा? एक्स्ट्रा मार्क्स भी ले लेगा, वो भी कर लेगा। अब ये अपने दानिश में अपने आप को बेहतरीन कमाल के ऊपर पहुंचा रहा है, हर चीज में फर्स्ट आना चाहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में इसमें भी फर्स्ट आना चाहता है, उसमें भी फर्स्ट आ गया, एक्स्ट्रा उसके ऊपर है वो भी कर लिया इसने। इस बेचारे के साथ हुआ क्या है फिर? हम इसको हम कहते हैं सकाफत की तब्दीली, इसे हम कहते हैं कल्चर तब्दील होना। जब ये कल्चर तब्दील हो जाता है तो फिर एक फितना आ जाता है। वो कैसे? अगर कल्चर गलत हाकिम हो गया फिर क्या होगा? अगर गलत कल्चर हाकिम हो जाए तो कोई खुलूस दिल से आगे बढ़ना चाहता है तो गलती में आगे बढ़ता रहता है। अब बेचारे के साथ क्या होगा? एक तो वो वक्त था जब हिदायत आई तो सिर्फ एक टास्क था, एक आपकी जिम्मेदारी थी, इस हिदायत को पीछे, इस हिदायत के पीछे चलो, इसे फॉलो करो, आगे बढ़ जाओ, एक ही मसला था। जब जमाने में फितना छा जाए अब दो जिम्मेदारियां हो गई। क्या? पहले तो हक और बातिल को तशखीस दो कि हक कहाँ है और बातिल कहाँ है। अच्छा, अब एक और मुश्किल है हम लोगों के साथ, फितने के ज़माने में हक और बातिल दो अलहदा बर्तनों में रखे नहीं होते, हक और बातिल एक ही बर्तन में मिले हुए रखे होते हैं। ये फितनों के ज़माने में ये होता है। बेहतरीन खुतबा, बहुत नफीस, जो पता नहीं इसके ऊपर जितना गौर करें फ़ायदा देता है, खुतबा नंबर 50 मुफ्ती जाफर हुसैन साहब अल्लाह मकामों की तरतीब में नहजुल बलागा का, खुतबा नंबर 50 फितनों के बारे में बहुत खूबसूरत, उनका हल कलाम खूबसूरत लेकिन उसमें बहुत ही खूबसूरत बयान फरमाया। फितने शुरू कैसे होते हैं, फितने आगे कैसे बढ़ते हैं। और मैं पता नहीं किस ज़माने में कहीं दुआ नंदवा में मुझे जाना था, तो वहाँ पर मुझे कुछ बोलना था, तो मैं ऐसे ही सोचने लगा चलो मैं नहजुल बलागा से उठाकर कुछ देखूँ, शायद मुझे कुछ समझ में आ जाए तो मैं उसमें बोल लूँ। तो ये खुतबा मुझे समझ में आया, जैसे मुझे नज़र आया मुझे लगा जैसे पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, बड़ी दौलत मिल गई मुझे। मैंने फ़ौरन वो खुतबा अपने कंप्यूटर पर टाइप किया, उसके प्रिंट्स निकाले, और मैं कहा ना सिर्फ मैं खुतबा बोलूँगा बल्कि उसका प्रिंट भी लोगों को पकड़ा देता हूँ ताकि घर में जाके भी पढ़ सकें। फिर वो जाके मैंने लोगों को प्रिंट भी दिया, इतना अच्छा लगा मुझे, अचानक मेरे दिल के ऊपर आया, बहुत अजीब खुतबा है। और अगर कोई सोशल साइंसेस का स्टूडेंट हो और वो इस खुतबे को पढ़े अपनी उस मालूमात को रखते हुए, सोशोलॉजी की मालूमात को रखते हुए, इसमें बारीकियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बारीकियाँ। और इसमें जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो वहाँ पर है कि बातिल अपने आप को पेश कैसे करता है, पेश कैसे करता है बातिल। आप खुद तसव्वुर फरमाएं, इंसान को खुदा ने बनाया है, इसके दिल को भी खुदा ने बनाया है, इसके दिमाग को भी खुदा ने बनाया है। हक को लेने के लिए बनाया है, बातिल को लेने के लिए बनाया है? खुदा ने ये सारा निज़ाम हक लेने के लिए बनाया है, बातिल लेने के लिए नहीं बनाया है। ये जो गाड़ी बनाने वाला है उसके ऊपर डीजल पे गाड़ी चलने वाली होती है, उसको डीजल चाहिए होता है, उसको पेट्रोल नहीं चाहिए। पेट्रोल की गाड़ी होती है उसको डीजल नहीं चाहिए, उसको पेट्रोल चाहिए। अगर कोई पानी की गाड़ी बनाने के काबिल हो गया तो उसको पानी चाहिए होगा। कोई हवा से गाड़ी बनाने के काबिल हुआ जैसे कहते हैं बनाते हैं, तो उसे हवा चाहिए होगी। ये जो खुदा है इसने इस इंसान को बातिल लेने के लिए बनाया, हक लेने के लिए बनाया, इसको हक लेने के लिए बनाया है। ये बातिल कबूल क्यों करता है फिर? बातिल इसके सामने इतना खूबसूरत होता क्यों है? ये एक मुश्किल नहीं है क्या कि भाई ये खुदा ने बनाया सारा निज़ाम, अल निज़ाम सारा खुदा का है, अक्ल दी भी खुदा की, दिल खुदा का दिया हुआ है, जज्बात शऊर इरादे सब खुदा के दिए हुए, और ये सब खुदा ने मुताल ने हक के ऊपर बनाए। खुदा कुरान करीम में बार बार कहता है हमने सब कुछ हक पे खल्क किया है, अल्लज़ी आता कुल्ल शयइन खल्क़हु थुम्मा हदा, हमने हर चीज मखलूक को हिदायत दी है। तो फिर ये बातिल कबूल क्यों करता है फिर? ये इमाम फरमाते हैं हाँ वो इस वजह से करता है, बातिल कभी ये कह के नहीं आता कि मैं बातिल हूं। बातिल क्या करता है? बातिल मौला फरमाते हैं ज़िग़सुन मिनल हक, बातिल हक में से एक मुट्ठी उठा लेता है, वो मुट्ठी उठाकर वो मुट्ठी दिखाता रहता है, اور پیچھے باطل کا گیم چل رہا ہوتا ہے. باطل کبھی یہ کہہ کے نہیں آتا کہ میں باطل ہوں. باطل ہمیشہ کیا کہہ کے آتا ہے, کہتا ہے میں بھی حق ہوں. جتنے بھی گناہ تھے جو آج سے 100 سال پہلے انگلینڈ میں اگر کوئی کرتا تھا اس کو انگلش گورنمنٹ کوئی میڈل نہیں دیتی تھی, اس وقت وہ ہیومن رائٹ کا حصہ ہے. صحیح ہے, کس بنیاد پر؟ یہ جو ہم جنس پرستی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے, یہ 100 سال پہلے اتنا بڑا گناہ تھا انگلینڈ کے اندر, اس کا اگر کوئی ارتکاب کرتا تھا اس سے سارے گورنمنٹ میڈل چھین لیتی تھی. آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا لارنس آف عربیہ کا. لارنس آف عربیہ اتنا بڑا جاسوس تھا, اس نے اتنے کارنامے کیے تھے برٹش امپائر کے لیے. اگر آج کوئی اس کا 1/10 بھی کرے نا تو اس کو سارے کراسز دے دیں گے. اسے اسے ایک میڈل نہیں دیا تھا انہوں نے. کیوں نہیں دیا تھا؟ کیونکہ اس کے اندر یہ خرابی تھی. اس کے بعد بڑے بڑے سائنٹسٹ ایسے آئے جن کا نوبل پرائز ہونے کا چانس تھا, میتھمیٹیشینس تھے, نوبل پرائز ہونے کا چانس تھا, اس خرابی کی وجہ سے ان کو نوبل ایوارڈ نہیں ہوا تھا. صحیح, اب یہ خرابی تمام دنیا کی مہذب قوموں کے اندر ترقی کا معیار ہے. کیوں؟ صرف 70-80 سال گزرے ہیں, یہ سب چینج کیسے ہوا ہے؟ یہ جو گناہ رائج ہوا ہے یہ کس نام پہ رائج ہوا ہے؟ یہ انسانی حقوق کے نام پہ رائج ہوا ہے. انسانی حقوق وہ حق کی مٹھی ہے جو اس نے دکھا دکھا کے اپنے آپ کو رائج کیا ہے. انسانی حقوق کے نام پہ رائج ہوا ہے. اچھا, انسانی حقوق سے کون برا کہے گا؟ یہاں بھائی ٹھیک ہے, انسان کا تو حق ہے, اس کو ملنا چاہیے. نعرہ اچھا ہے جو مولانا نے فرمایا تھا, زقسم من الحق, یہ ایک مٹھی حق میں سے اٹھاتا ہے باطل, پوری دنیا کو اپنی مٹھی دکھاتا ہے کہ میں حق پہ ہوں, اس کے بعد وہ باطل پھیلا دیتا ہے. یہ بہترین مثال ہے اس کام کی. اس کے بعد امام نے فرمایا چلو یہ تو باطل تھا, میں بیچ میں ڈال رہا ہوں اپنی کلمہ جملہ ڈال دیا میں نے سمجھانے کی خاطر کہ چلو یہ تو باطل تھا نا, اس نے یہ حرکت کی تھی, حق والے پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ بھائی باطل نے غلط کام کیا نا, اس نے کہا میں حق ہوں اور پورا باطل اس نے معاشرے کے اندر رائج کر دیا. تو جو معاشرہ چھوٹا سا حق دے کے پورا باطل قبول کر رہا ہے, وہ پورے حق کو کیوں نہیں قبول کر رہا؟ آپ تصور کر رہے ہیں نا, میں نے اپنے پاس 100 پروڈکٹس رکھی ہیں, 10 پروڈکٹ اصلی ہیں, 90% جعلی ہیں. وہ 10 پروڈکٹس 10% جو اصلی ہیں وہ دکھا کے میں 90% جعلی بیچ رہا ہوں, تو جس کے پاس اصلی ہے وہ کیوں نہیں بیچ پا رہا؟ جو حق ہے وہ کیوں نہیں بیچ رہا؟ فرمایا ہاں اس میں مشکل ایک اور ہے. وہ کیا؟ کہتے ہیں فرمایا اہل حق کی مشکل یہ ہے کہ انہوں نے بھی باطل سے ایک مٹھی اٹھا لی ہوتی ہے. اگر اہل حق کے پاس وہ باطل کی مٹھی نہ ہوتی نا تو یہ اہل حق چھا جاتے تھے. لیکن ان اہل حق نے کیا غلطی کی؟ انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کے سامنے سرنڈر کیا, یہ نفسانی خواہشات کے سامنے تسلیم ہو گئے. اس کو مولانا نے پہلے جملے میں ارشاد فرمایا تھا, فتنوں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ فرمایا کتاب کی مخالفت اور نفسانی خواہشات کی پیروی سے فتنہ شروع ہوتا ہے. تو یہ جو اہل حق تھے انہوں نے دو غلطیاں کر دی ہیں. کیا غلطی کی ہے؟ انہوں نے کتاب کی مخالفت کی ہے اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی ہے. جیسے انہوں نے یہ کام کیا ان کے ہاتھ میں ایک باطل کی مٹھی آ گئی. اب جب کہ اہل حق کے ہاتھ میں باطل کی مٹھی آئی تو اب کیا ہوا؟ اہل باطل کے پاس حق ایک تھوڑا سا اور اہل حق کے پاس تھوڑا سا باطل, یہاں باطل کو موقع مل گیا. فرمایا باطل کی زبان تیز تیز چلنے لگتی ہے. باطل کی زبان تیز تیز چلتی ہے, کیا مطلب؟ اہل حق کو بدنام کرنے کے لیے وہ اس کے باطل کو دکھا دکھا کے بدنام کر دیتا ہے. اس طرح اہل حق ہارتے ہیں. اگر اہل حق نے باطل سے وہ مٹھی نہ اٹھائی ہوتی نا پھر کوئی مشکل نہیں تھی, پھر اہل حق جیت جاتے. اب ہمیں سوچنا پڑے گا بھائی یہ اہل حق جو باطل سے ایک مٹھی اٹھا لیتے ہیں یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ دیکھیں بہت سادہ سی بات ہے, ابھی اب عرض کر سکتے ہیں, درود بھیجے گا محمد وعلی محمد.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.
اہل حق ہیں, دین حق ہے, اس دین کے ماننے والے ہیں. انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں کہیں کوئی غلطی تو نہیں کی؟ ایسی غلطی جو لوگوں کے سامنے بھی آ گئی ہے اور اس غلطی کو دکھا دکھا کر باطل کی زبان تیز تیز چل رہی ہے, ایسی کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو پھر یہ اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے, پھر یہ نہیں بچا پائیں گے. یہ اہل حق کی مشکل ہے. جہاں کہیں اہل حق ہوئے اور ان کے پاس تھوڑا سا باطل ہوا اور ان کو پتہ بھی ہے کہ ہاں یہ باطل ہے, یہ صحیح نہیں ہوا, تو پھر ڈیفینڈ کرنا ناممکن ہے, پھر نہیں بچا پائیں گے. میں طالب علم ہوں, 30 سال ہو گئے مجھے, اس 30 سال طالب علمی کے اندر سینکڑوں دفعہ ایسا ہوا ہے اپنی فکر کے دفاع میں کسی مخالف کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے. ہم کسی فکر کے معتقد ہیں, سامنے والا اس فکر کا معتقد نہیں ہے, چاہے کافر ہے, مسلمان ہے, جو کچھ بھی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی اپوننٹ کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ اس فکر کے کیوں معتقد ہیں, چاہے وہ فلسفے میں ہو, چاہے وہ سیاست میں ہو, چاہے وہ دین کے اندر ہو, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو. ہمیشہ میں ایک بات نوٹ کرتا ہوں, اگر دین میں نہیں ہے اور ہم نے ڈالا ہے پھر آپ منطقی دفاع نہیں کر سکتے, بس گیا. اگر دین میں نہیں ہے اور ہم نے ڈالا ہے اپنے رسم و رواج کی وجہ سے, اپنے اجداد کی کسی سنت کی وجہ سے, اپنے کسی مزاج کی وجہ سے, اپنی کسی نفس پرستی کی وجہ سے, اب قابل دفاع نہیں ہے. شاید سامنے والے کو چپ کرا دیں گے لیکن منطقی دفاع نہیں ہو پائے گا. اور اس کے بالکل برخلاف ایک بات سمجھ میں آئی ہے, اگر دین کا حصہ ہے تو دفاع کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر دین کا حصہ ہے تو ڈیفینڈ کرنا انتہائی آسان ہے, بہت آسانی سے دفاع ہوگا. اور اگر دین کا حصہ نہیں ہوگا تو آپ افلاطون بھی ہوئے نا تو آپ سنبھال نہیں پاؤ گے, کہیں نہ کہیں آپ کو مصیبت پڑ جائے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر ہم چاہتے ہیں لوگ حق کی پیروی کریں, سادہ سا ایک کام کر لیں, اپنے اندر باطل کی کوئی ایسی ترکیب نہ آنے دیں جس کا ہمیں دفاع کرنا پڑ جائے. ہم میں کچھ ایسا باطل آتا ہے جس کا ہم دفاع نہیں کرتے, مثلا فرض فرمائے نعوذ باللہ تعالی ہم اہل حق, حق پہ چلنے والے, اہل بیت کے چاہنے والے, اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ٹی وی کے اوپر فحشا دیکھ رہے ہیں, ہم اس کا حق کے ناطے دفاع نہیں کریں گے, کوئی نہیں کرے گا. یہ وہ ناحق ہے جو ہمارے اندر آ گیا ہے اور ہم دفاع بھی نہیں کر رہے, ہم اسے کوئی دفاع نہیں کرے گا. مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہمارے اندر بے پردگی آ گئی ہو, تو کیا ہم اہل حق ہونے کے ناطے, اہل بیت کے چاہنے والے ہونے کے ناطے بے پردگی کا دفاع کریں گے؟ نہیں, ہم نہیں کریں گے. لیکن اگر خدا نہ کرے کوئی ایسی چیز ہمارے اندر آ گئی ہے جو ہم دفاع بھی کر رہے ہیں, اب مصیبت بن جائے گی, پھر یہ ڈیفینڈیبل نہیں ہوگا, پھر یہ آپ دفاع نہیں کر پائیں گے, پھر مصیبت ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر دشمن کی زبان تیز تیز چلے گی, بہت تیز چلے گی, اور سنبھال نہیں پائیں گے ہم لوگ. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں جسارت عرض کرتا چلوں, اگر آپ کسی زمانے میں دیکھیں نا کہ دشمن کی زبان ہمارے خلاف بہت تیز تیز چل رہی ہے, تو دو میں سے کوئی ایک راز ہو سکتے ہیں, یا تو دشمن بہت آگے چلا گیا ہے اور ماحول بہت خراب ہو گیا ہے, یا ہماری کوئی کمزوری ہے جس سے یہ فائدہ اٹھا رہا ہے. اس کا ضرور جائزہ لیجئے گا, ہماری کوئی ایسی کمزوری نہ ہو جس سے یہ فائدہ اٹھا رہا ہو. کیوں؟ پھر قابل دفاع نہیں ہوگا, پھر آپ دفاع نہیں کر پائیں گے اپنا. اگر آپ کو دفاع مضبوط کرنا ہے تو پھر سادہ سا ایک کام کریں, اپنی ساری کمزوریوں کے اوپر پہلے سے نظر رکھ لیں, اور کمزوری کا دفاع مت کیجیے گا, کمزوری کا دفاع مت کریں. کوئی کمزوری ہے صاف کہہ دیں ہاں بھائی یہ کمزوری ہے. اگر مجھ سے کوئی یہ کہے, مثال کے طور پر فرض کرو مجھ سے کوئی کہے میں نے شیعہ میں ایک لڑکا دیکھا ہے جو نماز نہیں پڑھتا, کبھی بھی میں اس کا دفاع نہیں کروں گا. کیوں دفاع کروں؟ نہیں نماز پڑھتا غلط کرتا ہے, اگر کہتا ہے نہیں پڑھنی ہے وہ بھی غلط کرتا ہے, میں اس کا دفاع کیوں کروں؟ دفاع نہیں کر پاؤں گا میں اگر کرنے کی بھی کوشش کروں, غلط کام ہے. آپ ہمیشہ اس بات کو دیکھیے گا, آپ جس چیز کا دفاع کر رہے ہیں نا دین کے نام پر, اس کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. اگر صحیح نہیں ہے تو پھر سمجھ جائیے کہ آپ کی بات کمزور پڑ جائے گی, حق کا پرچم نیچے جائے گا. نعوذ باللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
بات یہاں تک آئی تھی کہ فتنوں کا جو دور ہوتا ہے اس میں صرف ایک مشکل نہیں ہوتی کہ آپ نے حق کی پیروی کرنی ہے, یہ تو ایک مشکل ہے, اس سے پہلے ایک اور مشکل آئی ہوتی ہے, وہ کیا؟ پہلے حق کو پہچان تو لو. کیوں؟ اور بات یہاں پر آئی تھی کہ حق اور باطل آج کل دو علیحدہ برتن میں نہیں رکھے ہوئے, یہ دونوں ایک ہی برتن میں رکھے ہوئے ہیں. اور ہم لوگ بہت زیادہ یہ جملہ کہتے ہیں آج کل حق اور باطل کا معاملہ سیاہ سفید کا نہیں ہے, آج کل سارا کا سارا سرمئی ہے, خود علیحدہ کرنا پڑتا ہے, سب کا سب گرے ہو گیا ہے, بلیک اور وائٹ خود علیحدہ کرنا پڑتا ہے کہ اس میں سے وائٹ کتنا ہے, اس میں سے بلیک کتنا ہے. جو چھوٹی چھوٹی باتیں دشمن پکڑتا ہے اور وہ نقص کا سبب بن جاتی ہیں. ابھی ایسے ہی چند دن پہلے ہم نے کہیں تذکرہ میں کہا تھا, شاید آئی آر سی میں عرض کیا تھا, وہ یہ کہ بھائی ہم لوگ جب جلوس لے کے چلے جاتے ہیں نا پیچھے کوڑا بہت پڑا ہوا ہوتا ہے, صفائی نصف ایمان ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے اچھا نہیں کہ وہ دین کے نام پر ایک کام کریں اور نصف ایمان رگڑتے ہوئے چلے جائیں، یہ اچھا نہیں. وہ اللہ کا شکر ہے میں سنا ہے ایک گروپ بنا ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ چہلم پر جلوس میں 1 بجے سے 3 بجے تک سارے جلوس کا کوڑا سمیٹیں گے، تاکہ جب جلوس آگے بڑھے تو پوری دنیا دیکھے کہ دیکھو یہ دین کے ماننے والے ہیں.
صلی علی محمد محمد.
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کریں. آج کل دنیا، آج کل کیا تقریباً ہمیشہ ہی، مثال کے طور پر جو ہمیں پاکستان میں دیکھ رہا ہے تقریباً ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے، جو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے جلوس میں، یہ جلوس میں دیکھنے کے بعد جا کر شیخ صدوق کی توحید پڑھے گا؟ نہیں. شیخ قلینی کی اصولیں کافی پڑھے گا ہمیں دیکھنے کے بعد؟ نہیں. یہ کیا کرے گا؟ یہ ہمیں دیکھ کر ہی ہم سے شیعت یا سیکھ گیا یا دور چلا گیا. یہ شیعت کو نہیں پڑھے گا، یہ صرف شیعہ کو پڑھے گا. اچھا، اگر خدا نہ کرے شیعہ میں کوئی خرابی رہ گئی، یہ شیعت کو پڑھنے نہیں جائے گا، یہ صرف شیعہ کو دیکھے گا اور شیعت کے بارے میں فیصلہ کر لے گا. اچھا، اب اگر اس نے خدا نہ کرے کسی غلط کو دیکھ لیا اور غلط فیصلہ کر لیا، پھر تو کیا وہ جو شیعہ غلطی کر رہا تھا وہ ذمہ دار نہیں ہوگا؟ وہ بھی ذمہ دار ہوگا، وہ بھی ذمہ دار ہوگا. مثال کے طور پر کیا ہمیں اہل بیت نے نہیں سکھایا تھا صفائی نصف ایمان؟ ہاں سکھایا. اگر سکھایا ہے اور ہم دین کے نام پر ایک جگہ سے گزرے، صفائی رکھے یا نہیں رکھے؟ دوسرا کوئی رکھے یا نہ رکھے، ہم تو رکھیں. ہمارا ایک تعلق ہے دین سے جو دوسروں کا نہیں ہے. دوسروں کا کیا تعلق ہے اس دین سے؟ اس حد میں جس حد میں ہمارا تعلق ہے، ہمارا ایک خاص تعلق ہے. بس اس کو کرے یا نہ کرے، ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے. ہمیں زیادہ خیال رکھنا پڑے گا. ہم کو ایسا موقع نہ دیں گے سامنے والا ہمارے پر اعتراض کرتے ہوئے ہمارے مکتب کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کر ڈالے. تو اعزان محترم، ہمیں بہت خیال کرنا پڑے گا. اور میں جب اس کو سوچتا ہوں تو پھر مجھے ہمیشہ ایک بات اور چبھتی ہوئی سمجھ میں آتی ہے، جو ہمارے کام کو اتنا اچھا نہیں دکھا پاتی جتنا اچھا اس کو دکھانا چاہیے تھا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے.
صلی علی محمد آل محمد. عجل فرج.
اچھا، ہم گفتگو میں معمولاً ہم انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کسی ایک پوائنٹ کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی 180 ڈگری ایک اور پوائنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر توجہ نہیں دے پاتے. ایسا ہوتا ہے، ادھر توجہ دے رہے ہوتے ہیں ادھر سے توجہ نکل جاتی ہے. مثال کے طور پر جو عرف عام میں مثال رائج ہے، اب یہاں پہ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کسی کے سامنے آپ نے بہت زیادہ کہا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، تو پتہ نہیں کیوں بیک آف دا مائنڈ وہ سوچنے لگتا ہے اس کا مطلب ہے یہ اذیٰ کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا ہے. پتہ نہیں کیوں، جبکہ دونوں کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن معاشرے میں یہ ہونے لگا کہ اگر اس طرف توجہ دی تو وہ سمجھنے لگتا ہے اس طرف توجہ نہیں دے رہے. اچھا، یہ کس نے کہا بھائی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بس معاشرے کے اندر ایسی چیزیں بن جاتی ہیں. اب ایک بات تصور کریں، یہ جو جلوس ہے یہ عوامی ہے یا خاص طبقے کے لیے؟ یہ عوامی کام ہے، یہ طبقات کا کام نہیں ہے. اصل جلوس کی اسپرٹ ہماری یہ ہے کہ اس میں سب نے آنا ہے، سب نے آنا ہے، یہ عوامی کام ہے. جیسے ہی آپ کہتے ہیں نا عوامی کام ہے، پھر ایک اور مشکل آتی ہے، نظم و ضبط ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر خاص کلاس آتی ہے نا، اس میں نظم و ضبط رکھنا آسان ہوتا ہے. مثلا فرض کریں آپ نے ایک جگہ پہ بلائے، سب سارے جو ہے آپ نے بلائے ماسٹرز کیے ہوئے بچے. اچھا، ماسٹرز کیے ہوئے بچوں کا مطلب یہ کہ اس نے تقریباً 16 سال تعلیم حاصل کی ہے. 16 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کو اسکولز میں کم سے کم یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ لائن کیسے لگتی ہے، انڈرسٹینڈنگ یہ ہے ہماری. البتہ ہمارے یہاں بڑے اچھے اچھے ماسٹرز کیے ہوئے پڑھے جن کو ایم لکھنا نہیں آتا، یہ بھی ہے ہمارے یہاں، لیکن وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں، ماسٹرز جو کیا ہوا ہے 16 سال اس نے پڑھا ہے، تو اس کو کچھ آرگنائزیشن سمجھ میں آ گئی ہوگی. صحیح، اس کو آرگنائز کرنا آسان ہے. صحیح. اچھا، اب آپ نے کیا کیا، ماسٹرز کی قید نہیں ہے، جو جیسا بھی ہے جہاں کہیں بھی ہے سید الشہداء کے جلوس میں آئے، اور ہماری دعوت یہی ہے. یہ عوامی کام ہے، یہ خصوصی کوئی کام نہیں ہے، کوئی انویٹیشن پہ نہیں آتا، خود سے اپنے گھر سے آتے ہیں. یہ ہمارا تو رہ امتیاز ہے الحمدللہ رب العالمین، اور یہ خوبی ہے ہمارے یہاں. میں ایک دفعہ پاکستان سے باہر ایک جگہ پہ تھا، بہت دور دراز کی ایک جگہ، وہاں پہ جلوس نکلنے لگا تو جلوس کے چاروں طرف رستہ بنایا ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا صرف ہمارے ممبر اندر آئیں گے، تو میں نے کہا بھائی یہ جلوس کی اسپرٹ کے خلاف ہے, یہ جلوس کی اسپرٹ کے خلاف ہے. جلوس کی اسپرٹ کیا ہے؟ سب آئے اندر. ہاں یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں سیکیورٹی کا خیال رکھنا ہے, چیکنگ کرنی ہے, یہ سب باتیں بالکل صحیح ہیں, آپ چیکنگ کر کے, لیکن آپ یہ کہیں اندر آئیں گے ہی وہ جو ہمارے ممبر ہوں گے, نہیں یہ بات غلط ہے. جلوس کی اسپرٹ یہ ہے کہ سب اندر آئیں گے. ہاں اندر آنے کے لیے آپ چیکنگ کروا لو, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اب ہمارے سامنے ایشو کیا ہے, جلوس کی اسپرٹ کیا ہے, عوامی ہے یا خاص کام ہے؟ عوامی ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے, یہ جلوس ہے مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں کا, اور مولا نے فرمایا اسی کو بتخو اللہ و نظم امرکم, ان کے نام پہ درود بھیجے گا محمد و علی
صلی اللہ محمد علی محمد عجل فرج.
صاحب اب دو چیزیں ٹکرا گئیں, ایک چیز کیا ہے, ایک یہ ہے کہ اس کا عوامی ہونا ضروری ہے, اور ہم کہتے ہیں ہاں یہ اگر عوامی نہیں ہوا تو پھر اس کی اسپرٹ مر جائے گی, اس کا عوامی ہونا ضروری ہے, سب کو بلانا ہے, سب آ گئے. دوسری طرف سے مولا فرماتے ہیں میں تم کو وصیت کر رہا ہوں کہ تقوی اختیار کرو اور نظم کرو, اپنے کاموں کو منظم کر لو. صحیح ہے, ایک طرف سے عوامی ہے, دوسری طرف سے اس کو منظم بھی کرنا ہے. اب یہ دو چیلنج ہمارے سامنے آ گئے. اچھا ابھی تک ہم نے کیا کیا, ابھی تک ہم نے کہا عوامی کو اہمیت دے دو اور نظم کو ہم کچھ دیر کے لیے قربان کر دیتے ہیں. ہم نے نظم کو تھوڑا سا قربان کر دیا. اچھا نظم کی قربانی کی کیا نشانی ہے, آپ جا کے خود جلوس میں دیکھ لیں نظم ہے یا نہیں ہے. تو جو ہونا چاہیے کافی حد تک ہے, ایسا نہیں کہ بالکل ہی بے نظم ہے, نہیں کافی چیزیں منظم بھی ہیں, لیکن جو ہونا چاہیے وہ ابھی بھی نہیں ہے. صحیح, یہ ایک چیلنج ہے ہمارے سامنے, اس کو بہتر نظم و ضبط کیسے دینا ہے. عوامی بھی رکھنا ہے, سب کے لیے دروازے کھلے ہونے چاہیے, جو اس کے روٹس ہیں انہی پہ چلنا چاہیے. ایک تو ہم لوگوں کے ساتھ ایک اور مشکل یہ ہوگی, اگر میں روٹ والی بات نہیں کہتا نا تو کوئی یہ سمجھنے لگتا میں کہہ رہا ہوں روٹ چینج ہو جانا چاہیے, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں قطعا. روٹ وہی ہونا چاہیے جو ہے, اس کے اوپر اگر کوئی بھی سازش کر رہا ہے اس کو کوئی برداشت نہیں کرے گا. یہ تو خیر دشمنوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے, ہم اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنے والے. جو ہے ویسا ہو, لیکن نظم چاہیے یا نہیں چاہیے؟ نہیں, نظم ضبط چاہیے. اب اس کام کو کیسے کیا جائے؟ مثلا جیسے وہ ایک گروپ تھا, وہ آیا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کم سے کم ایک نظم و ضبط لائیں گے. وہ کیا, اگر یہاں پہ کوڑا پھیل رہا ہے یہ بے نظمی ہے, ہم اس کو نظم و ضبط دیں گے. اسی طرح ہمیں مختلف چیزوں کے اوپر اس کے نظم و ضبط کو بڑھانا ہوگا کہ اس کا نظم و ضبط کیسے بڑھ سکتا ہے. اس جگہ کے اوپر لا کے کھڑا ہو کرنا ہوگا کہ جب بھی دنیا میں کوئی ہمارا جلوس کہے دیکھے وہ سمجھ جائے یہ امیر المومنین کے چاہنے والوں کا, اور انہوں نے ان کو وصیت کی تھی کہ منظم رہنا. تو یہ دیکھو کتنے آرگنائزڈ ہیں یہ لوگ, ہمیں اس کو یہاں تک لے جانا پڑے گا. جب ہم یہاں تک لے آئے نا تو پھر ہمیں لوگوں سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہم کسی خاص کے چاہنے والے ہیں. پوری دنیا ہمیں دیکھ کر کہے گی کہ یہ کسی خاص فکر کے چاہنے والے ہیں, ان کے اندر ایک خاص بات نظر آ رہی ہے, ہمیں اس کو وہاں تک لانا ہوگا انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. گفتگو کو واپس لے کر آتے ہیں اسی محور کے اوپر. بات ہو رہی تھی کہ آپ کے سامنے ایک حق ہے ایک باطل ہے. ایک زمانے میں ایک مشکل تھی, حق پہ چلو بس. اب دو مشکل ہیں, نمبر ایک حق کو تلاش کرو, حق ہے کہاں, کیونکہ مل گیا ہے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے. معاشرے کے اوپر جو پوری فضا چھا گئی ہے وہ ایک ایسی فضا چھا گئی جس میں لوگ نہیں پہچان پا رہے. اب کیا مشکل, اس مشکل کو کیسے حل کریں؟ اس مشکل کا جو آسان ترین راستہ ہے, اور ہمیں کوئی ایسا حل نہیں بتانا ہے جس کے اندر میں نے عرض کیا وہ دسیوں کتابیں پہلے پڑھو یہ کرو وہ کرو, لوگ نہیں کریں گے, یہ عوامی راستے نہیں ہیں. دین اسلام میں طریقے ایسے بتائے گئے ہیں جو ہر آدمی کر سکے. اس سے یہ نہیں کہہ سکتے ہم پہلے تم جاؤ فلاں ڈگری لے کر آؤ پھر کرنا, نہیں پھر تو نہیں ہو پائے گا, سارے تھوڑی ڈگری لے کر آئیں گے. جو عوامی راستہ ہے وہ کیا ہوگا؟ عوامی راستہ ہوگا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں خود احتسابی, اپنا احتساب خود کرنا. جتنی ہمارے پاس مذہبی روایات تزکیہ نفس کے حوالے سے ہیں, جتنی ترقی کے حوالے سے ہیں, جتنی تکامل کے حوالے سے ہیں, ان سب کے مین کمپوننٹس میں سے ایک خود احتسابی. خود احتسابی کسے کہتے ہیں؟ اپنا حساب خود لو, اپنا حساب خود لو. اچھا اپنا حساب خود کیسے لیا جاتا ہے, یہ کام کیسے کیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کو صرف وکیبلری یا اصطلاح کی حد میں رکھ کے جانا صحیح نہیں ہے, اس کو خود بیان دیکھنا چاہیے اپنے اندر یہ کام کیسے کرتے ہیں. ایک دو مثالیں جلدی سے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا خود احتسابی میں بھی دو چیلنج ہیں. ایک چیلنج کرے گا یا نہیں کرے گا. بہت سارے لوگ نہیں کریں گے, زندگی گزرتی رہے گی کبھی اپنا احتساب نہیں کریں گے, محروم رہ جائیں گے, مولا کے فرمان کے مطابق ہلاک ہو جائیں گے. مولا فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے جو اپنا احتساب نہ کرے. ہر روز فرمایا لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم. ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنے نفس کا حساب نہ لے. اچھا نہیں کر رہا ایک غلطی ہو گئی, کرے تو پھر ایک اور مصیبت ہے. وہ کیا؟ تعویل کا دروازہ کھلا ہوا ہے, تعویلات کا دروازہ. تعویلات کسے کہتے ہیں؟ اپنے لیے عذر بنانا. یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے؟ کہہ کے کام تو غلط ہے لیکن میں نے جو جس وجہ سے کیا وہ صحیح ہے. یہ کیا کام تو غلط ہے, ہمیں قبول کرو کام غلط ہے, لیکن میرے پاس ایک تعویل ہے, میرے پاس ایک دلیل ہے, اس کی وجہ سے یہ کام صحیح ہو گیا. یہ دوسرا چیلنج. بس پہلا چیلنج کیا ہے؟ اپنا احتساب کرے گا یا نہیں کرے گا, ایک چیلنج. دوسرا چیلنج کیا ہے؟ اپنا احتساب کرے گا تو واقعا کرے گا یا تعویلات سے اپنے آپ کو خوش کرے گا. یہ دوسرا چیلنج ہے. اب جو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنا حساب بھی لیں اور ان تعویلات کے دروازے کو کسی طریقے سے بند کر لے. اگر یہ تعویلات کا دروازہ بند نہیں ہوا پھر جان نہیں چھوٹے گی, کوئی نہ کوئی مشکل باقی رہے گی. نعوذ باللہ تعالیٰ, سد نعوذ باللہ. کسی کا حق لیا ہے, کسی کا حق لیا ہے, لے کے بیٹھ گیا ہے, واپس بھی نہیں کر رہا ہے, اور کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ اس دلیل کی بنیاد پر میرے لیے جائز ہو گیا. اب یہ تعویل کا چیپٹر اگر کھل جائے نا تو انسان کو پھر کوئی نہیں روک سکتا. دنیا کا ہر غلط کام بھی کر سکتا ہے. جس کسی غلط کام کو کہو گے کوئی نہ کوئی دلیل نکالے گا اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے غلط کام کو انجام دے دے گا. آپ کو اور مجھے ہوشیاری ہی دکھانی پڑے گی. نمبر ایک, اپنا احتساب کریں. نمبر دو, تعویلات کو دیکھیں کہ ہمیں گمراہ نہ کر دیں. اسی بیچ میں کہیں صحیح دلیل بھی ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی تیمم کر رہا ہے, وضو نہیں کر رہا, وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس پانی نہیں ہے تو میں اس لیے تیمم کر رہا ہوں. یہ صحیح دلیل ہے, یہ تعویل نہیں ہے, صحیح دلیل ہے. لیکن اس صحیح دلیل اور تعویل کے درمیان ہزاروں درجات موجود ہیں. ہمیں تعویل کا دروازہ بند کرنا ہے, صحیح دلیل پھر تو صحیح ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے پھر انسان کے لیے. اس کو کسی طریقے سے کور کر لے اپنے اندر. تو عزیزان محترم, جو آج کی بات کا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت دینے والا خدا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہدایت طلب کریں خدا ہمیں ہدایت نہ دے. یہ نہیں ہو سکتا. خدا نمتال کے اندر صفت ہدایت کمال کے اوپر ہے. کمال کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اندر بھی اگر ہدایت کا امکان ہوگا خدا یقیناً اس کو ہدایت دے گا. اگلا معاملہ یہ تھا کہ ہدایت تو وہ لینے کی کوشش کرے, تو پھر چیلنجز کیا ہیں؟ چیلنجز یہ ہیں کہ بھائی آج کل حق اور باطل ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں, اور وہ اس حد تک مل گئے ہیں کہ ہر اہل باطل نے ایک مٹھی حق اٹھائی ہوئی ہے اور ہر اہل حق نے کہیں نہ کہیں باطل میں سے کچھ حصہ اپنایا ہوا ہے. اس وجہ سے حق اور باطل کو تشخیص دینا بہت مشکل کا کام بن گیا ہے. تو اب جو چیلنج ہوا وہ یہ کہ پہلے اس کو تشخیص بھی دے. تشخیص کیسے دے؟ خود احتسابی کے ذریعے سے. اپنے آپ سے پوچھے یہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے؟ مثلا یہ جو چھوٹی سی بات ہم نے جلوس کے سلسلے میں عرض کی, آپ جلوس میں شرکت فرمائیں گے, ابھی پرسوں ظاہر آپ جلوس میں شرکت کریں گے, اور یہ بہت چیلنج والا جلوس ہے ایک اعتبار سے. اس میں شرکت کرنا ہم تو ویسے ہی ظاہر اہل بیت کے چاہنے والے, نہیں بھی کریں گے تو گھر میں اپنے آپ کو برا بھلا کہتے رہیں گے کہ بھائی جانا چاہیے ہمیں. ہم تو جائیں گے, یقیناً جائیں گے. جانے کے بعد ایک کام کریں, اپنے آپ سے پوچھتے رہیں مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہو. کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے. اپنے کردار, اپنی گفتار, اپنے عمل, طور طریقے, ہر طریقے سے مجھے وہ کرنا ہے جو آج سید الشہداء کو خوش کرنے کے قابل ہو. آپ کے جلوس کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جائے گی, اور اس طریقے سے آپ کا پیغام خود بخود پھیلنا شروع کرتا ہے. میں مسلسل آپ کی خدمت میں اصرار کرتا رہا کہ جو ہدایت لینا چاہتا ہے اس کو خدا ہدایت ضرور دیتا ہے. جب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا آخری دفعہ, تو میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا کہ دیکھو حضرت حر کی مثال کتنی بڑی مثال ہے. جو ہدایت لینا چاہتا ہے خدا اس کو ہدایت ضرور دیتا ہے, خدا اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے. آپ اس روایت موجود ہے کہ حضرت حر نے کسی سے بیان کیا کہ جب میں سید الشہداء کے قافلے کو روکنے کے لیے بڑھ رہا تھا, کوفہ سے نکل رہا تھا, تو مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ اس کو جنت کی بشارت دو, اب شروع ہو بالجنہ. کہتے ہیں مجھے پیچھے سے ایسے لگا جیسے کسی نے آواز دی اب شروع ہو بالجنہ, یعنی حور کو جنت کی بشارت دو. تو کہنے لگے کہ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ میں نواز رسول کا راستہ روکنے جا رہا ہوں, اس میں جنت کہاں. خود ان کو پتا تھا کہ میں نواز رسول کے سامنے جا رہا ہوں, خود اپنے آپ سے ڈر رہے تھے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس میں جنت کہاں ہے, یہ تو جنت والا کام نہیں ہے, یہ تو غلط کام ہے. یہ احساس چونکہ ان کے ذہن میں تھا, لہذا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جب تک سید الشہداء کا آخری لمحات, آخری لمحات تک, یعنی جب سید الشہداء کی سواری کے اوپر ہاتھ رکھا ہے, اس وقت تک احتیاط کرتے رہے مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے. ان کے ذہن میں کیوں ایسا آیا تھا کہ ان کو یہ حکم عمل میں لانا ہے, اس کی ایک اور وجہ ہے, اس کی ایک اور دلیل ہے, لیکن انتہائی ادب کا خیال کرتے رہے. لہذا جب ظہر کے وقت پہنچے, سید الشہداء نے پوچھا کہ تم جماعت کراؤ گے یا ہم جماعت کرائیں گے, تو فوراً انہوں نے پلٹ کر کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کیا میں جماعت کرا سکتا ہوں, میری جسارت ہو, میں کہاں یہ کام کروں کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں. سید الشہداء کے لشکر کے ساتھ مل کر انہوں نے سید الشہداء کے پیچھے جماعت ادا کی, اور جو احترام کی انتہا نظر آتی ہے حضرت حر کے اندر واقعہ, وہ جگہ ہوتی ہے جب انسان غصے میں آتا ہے. جب انسان غصے میں آتا ہے تو پھر اس وقت انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اگر کوئی اس غصے کے عالم میں احترام دکھا دے تو پھر بڑی بات ہے. اور وہ جو سید الشہداء نے حر سے کہا کہ سکلت کا اموک, تیری ماں تیرے غم میں روئے, تو پلٹ کر فوراً کہا کہ آپ کی ماں کو نہیں کہوں گا, آپ کی ماں کو. یہ جو بی بی سیدہ کا احترام دکھایا, اس نے حور کو جنت کے قابل بنا دیا, اب یہ حور جنت میں جائے. اتنا احترام دکھانے والا کیسے کہیں اور جا سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے تو خدا تو خود ہدایت دینا چاہتا ہے. اب آپ تصور کریں, کیا خدا یہ قبول کرتا کہ فاطمہ کا چاہنے والا جہنم میں جائے؟ کیسے خدا قبول کر لیتا, خدا کہاں قبول کر سکتا تھا. لہذا جب صبح عاشور ہوئی تو فوراً فیصلہ کیا کہ مجھے سید الشہداء کا ساتھ دینا ہے. ادب اور احترام اسے کہتے ہیں. جب صبح کو سید الشہداء کے سامنے تشریف لائیں, ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہوگا, بہت بڑا جرم ہوگا, لیکن کس ادب کے ساتھ سید الشہداء کے سامنے آئے. اور اس موقع پر انسان بس ایک جملہ کہتا ہے, وہ یہ کہ اے حور, یہ کریم امام ہے, یہ کریم امام, یہ وہ امام ہے جس کے سامنے دشمن بھی اگر آ کر کہے اسے معاف کر دو تو معاف کر دو, ختم ہو گیا. لہذا حور آئے اور قدموں میں گرے اور کہا مولا مجھے معاف کر دے, میری خطا بڑی ہے, فوراً سینے سے لگا لیا اور قبول ہو گیا. اور اس کے بعد جو معرکہ ہوا وہ بڑا عجیب رہا, کہ جیسے کہ روایات میں بیان کرتے ہیں, حضرت حر نے پہلے اپنے بچے کو بھیجا کہ میرا بیٹا جائے گا پہلے لڑنے کے لیے. وہ حضرت حر کا بیٹا روانہ ہوا, حضرت حر اپنے بیٹے کو دیکھتے رہے, جب وہ زمین پر گرے تو حر کھڑے ہوئے کہ میں جوان کا لاشا لے کر آؤں. شاید پوری کربلا کے اندر اگر کوئی کہے سید الشہداء پہ سخت ترین وقت کون کون سے گزرے ہیں, کم سے کم میرے جیسا طالب علم کہے گا ایک وہ وقت تھا جب سید الشہداء اکبر کے لاشے کی طرف بڑھے. سید الشہداء کے جملے بتا رہے تھے بار بار کہ یہ سید الشہداء کے لیے بہت سخت تھا. عزیزو, اگر مصائب کو بہت مختصر کروں بس ایک جملہ, سید الشہداء جب اکبر کے لاشے پر پہنچے تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, وہ فرمایا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْأَفَا, اکبر تیرے بعد دنیا نے کچھ نہیں ہے, لیکن میں کہوں گا سلام ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اوپر. وہ جب اپنے بھیا کے لاشے کے اوپر پہنچی, اتنی ہمت کے ساتھ تھی کہ سید سجاد کو اس وقت بھی ہمت دلا رہی تھی اور فرما رہی تھی سید سجاد تمہارے باپ کا لاشا بے گھر و کفن نہیں رہے گا, یہ دفن ہو جائے گا, یہاں پہ روضہ بنے گا, یہاں پہ تمہارے والد کے چاہنے والے آئیں گے. میں کہوں گا بی بی اس دنیا نے بڑی دیر لگائی, لیکن اب بی بی 3 کروڑ لوگ آپ کے بھائی کے روضے کی طرف بڑھ رہے ہیں, 3 کروڑ لوگ بڑھ رہے ہیں, بس چند دن کی بات ہے پوری کائنات میں حسین کا نام بلند ہو رہا ہے, یا حسین یا حسین کی ندا طرف بلند. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما، جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار، فرزند حسین وارث حسین کی ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتب حسین.